الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لخلق الله، تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر لو حلف على الله لا بره. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اسلام میں دو درجے مخلوقات کے اندر سب سے بلند ہے. پہلا درجہ نبوت کا ہے اور پھر دوسرا درجہ ولایت کا ہے. انبیاء علیہ السلام براہ راست اللہ تعالیٰ کی وحی سے مستفید ہوتے ہیں، اور وحی قطعی ثبوت بھی ہے اور قطعی دلالت بھی ہے، یعنی وحی کا نظام بہت پختہ ہے. اولیاء کرام کے پاس وحی تو نہیں آتی اور نہ وہ وحی کے مستحق ہوتے ہیں. البتہ انہیں مختلف اشارات کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض حالات سے آگاہ فرماتے ہیں، یا ان کی بعض پریشانیوں میں اللہ ان کی سن لیتا ہے. اولیاء امت محض ہے، اور وہ انبیاء علیہ السلام پر کامل و اکمل ایمان اور ان کے اتباع میں نیک اعمال کے صلے میں خدا رسیدہ بندے بنتے ہیں. اولیاء کرام کا اتباع بہتر ہے، اور اولیاء کرام کے اتباع میں خلائق کا فائدہ ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کا اتباع وہ فرض ہے. اور انبیاء علیہ السلام کے اتباع کے بغیر نجات ناممکن ہے. انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم المرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اور مرسلین کا سلسلہ رہا ہے، اور ان پر مختلف اوقات میں ایمان لانے والے وہ ولایت کے مقام پر رہے. ولی کے بھی درجات ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام کے درمیان درجات ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ جتنے پیغمبر ہیں ان میں سے بعض کے درجے بعض کے اوپر ہیں، اور پھر سب میں ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام نصیب فرمایا ہے. ولایت کا پہلا مقام بھی یہ ہے کہ نبی اور رسول کا قرب اور صحبت اپنائی ہو. جو لوگ آدم علیہ السلام پر ایمان لائے، شیس علیہ السلام پر، جرجیس پر، ادریس پر، یا بعد میں نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے اور ان پر ایمان لائے، یا ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء بنی اسرائیل اور رسل خلائق، یہ سب کے سب پہلے درجے کے، اعلی درجے کے مومن ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ ہر رسول اور نبی کے متبعین میں ان کے قرباء اور اصحاب کا مقام سب سے زیادہ ہے، اور وہ رسول اور نبی اپنے اصحاب کے ذریعے خدائی دعوت آگے بڑھاتے تھے. کچھ انبیاء اور مرسلین ایسے بھی ہیں جن کے متبعین بہت کم تھے. حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن ایک پیغمبر آئے گا اور اس کے ساتھ 100 آدمی ہوں گے، بس یہی ایمان لائے. نوح علیہ السلام پر مرد، زن، بچے سب ملا کر کل 87 950 سال میں. اور ایک پیغمبر ایسے بھی آئے گا جس کے ساتھ 10 آدمی ہوں گے، صحیح مسلم میں. اور بعض پیغمبر ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ 2 اور 1 وَنَبِيٌّ لَا سَمَاءَ أَحَد، اور ایک پیغمبر ایسے بھی آئے گا جس کے ساتھ کوئی نہیں ہو. خدا کے پیغمبروں نے دین کا کام تو پورا کیا ہے، وہ تو صادق و مصدوق تھے. لوگوں کی بدبختی تھی، کتنے لال و جواہر کو ناراض کیا اور ان کے ارشاد پر اعتماد نہیں کیا اور ان کی زندگی پر بھروسہ نہیں کیا. آپ نے فرمایا وَبَعْضُهُمْ يَكُونُونَ أَقَلُّ حَظًّا، بعض پیغمبروں کا حصہ کم تھا اور اجر انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ ہو. ایمان تو رب العالمین کی طرف سے ایک موہوبہ ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. عرب بھی تو بہت چاہتے تھے کہ ابو طالب ان کا چچا ایمان لے آئے، لیکن حق تعالیٰ نے کہا کہ حضرت آپ اپنی پسند تو ایمان نہیں دے سکتے، ایمان دینا میرا کام ہے. چنانچہ ابو طالب کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے رخصت ہوا، اور بخاری شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، باہر نکلے، وائنہ تذرفانی، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہ رہی تھی. ایمان تو نبی کے اختیار میں نہیں ہے. نوح علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، یہ میرا بیٹا پانی میں ڈوب رہا ہے اور یہ میرا ہی بیٹا ہے، اگر آپ اس کو بچا لے میرے خاطر تو آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. حق تعالیٰ نے کہا انہ لیس من اہلک، یہ آپ کا اہل نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اعمال آپ کے خلاف کر رہا ہے. اے نوح، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی بات نہ کرے. انبیاء علیہ السلام کو استقامت و استقلال پر رہنا ضروری ہے. اللہ، اس سے زیادہ بے بسی کا عالم کیا ہوگا کہ امت کی ہدایت کے لیے تشریف لائے اور اپنے بیٹے کو اپنے اختیار سے ہدایت نہیں دے سکتے. آنکھوں کے سامنے کنعان غرق ہو گیا. ایمان چاہیے اور ایمان دینے والا صرف اللہ ہے. اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر کرنا چاہیے کہ بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی تصرف کے اور کسی طلب اور کسب کے اللہ جل جلالہ نے ایمان نصیب فرمایا ہے. ایمان کے تین اساس ہیں، ایک اللہ کا وجود، بقا اور وحدانیت، دوسری رسالت کی صداقت، اور تیسری آخرت کی تصدیق. یہ عناصر ثلاثہ اساس الاسلام ہے، اور بقیہ تفصیلات ہے اس کی. یہ بھی تین عقیدے بالکل پختہ ہوں، اللہ کے وجود کا، بقا کا، اور اللہ جل جلالہ کی وحدانیت کا، آدمی مومن ہو، موحد ہو، تو پھر پیغمبر مرسل ان کی صداقت بہت ضروری ہے. اور جب پیغمبر کی تصدیق ہو جائے تو پھر آخرت، جزا اور سزا کا عالم تسلیم کرنا یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان اور وحدانیت میں اللہ کی ذات و صفات و اسماء کے تمام مسائل شامل ہیں. پیغمبر کی تصدیق میں کتاب، ملائک، گزشتہ انبیاء و مرسلین، ان کے صحیفے، آسمانی کتابیں اور ان کی تفصیلات و اجمال سب شامل ہیں. اور آخرت پر ایمان میں قبر، نزع، حشر، نشر، جزا، سزا، مومن متی کے لیے جنت اور کافر یا فاسق طالح کے لیے جہنم کے اعتقاد، ایمان بالآخرت کے مقتضیات اور ان کی تفصیلات ہیں. آسانی کے لیے علماء متکلمین کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیق کرنے کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام امور میں جو آپ تفصیل سے لائے تو تفصیل کے ساتھ، اور ان تمام امور میں جو آپ مختصر لائے مختصر و اجمال کے ساتھ. جیسے محکمات پر ایمان مفصل ہے، متشابہات پر ایمان مجمل ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے جو احکام بھیجے ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک وہ جن کا جاننا اور ماننا دونوں ضروری ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا ماننا ضروری ہے جاننا ضروری نہیں. بس آمننا و صدق. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جسم دیا ہے، یہ جسم کے بہت سارے عوارض ہم جانتے ہیں. اس جسم میں ایک حقیقت ڈالی ہے، وہ روح ہے، اس کی کچھ بھی نہیں جانتے، نہ ڈاکٹر جانتا ہے، نہ حکیم، اور نہ حکیم کا باپ دادا، نہ آسمانوں والے اور نہ زمین والے، سب کو اس سے لا علم اور نہ بلد رکھا ہے. ہما اوتی تم من العلم الا قلیلا، تمہارے پاس جو علم ہے وہ اس کے سمجھنے کے لیے کافی نہیں، اور اس سے زیادہ علم میں نے تمہیں دینا نہیں. سمجھ لیتے تو پھر روک بھی لیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو سمجھا رہے تھے تو اس نے کہا یہ کیسے ہوا؟ حضرت علی نے کہا چلو ایک ٹانگ اٹھا لو. تو انہوں نے اٹھا لی، کہ اسی طرح کھڑے رہو دوسری اٹھا لو. کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا. کہ دیکھو اپنے جسم میں بے بس ہو، بے اختیار ہو، تو حقیقت مسلمہ تک کہاں پہنچ سکے گیا. دیکھو یہ تفصیل تو آ گئی ہے کہ یہ جانور حلال ہے، یہ گائے ہے، یہ بھینس ہے، یہ اونٹ ہے، یہ بکری ہے، یہ مینڈا ہے، یہ مرغی ہے، یہ حلال پرندے ہیں. یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہر حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہیں، اور ہر حرام جانور میں دس چیزیں حلال ہیں. لیکن یہ جاننا کیا ضروری ہے کہ جانور کے جسم پر کل بال کتنے؟ اسی کیا حاجت ہے؟ بس یہ پتا ہے کہ حلال جانور کا چمڑا حلال ہے، حرام جانور کا چمڑا حرام ہے، یہی کافی ہے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے پیغمبر کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور ان کی شان کے لائق نہیں تھی. جو چیزیں شان کے لائق ہیں ان کا جاننا علم ہے، جو چیزیں شان کے لائق نہیں ہیں ان کا نہ جاننا علم ہے. وَمِنْ حُسْنِ اسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُ مَا لَا يَعْنِي، اسلام کے عالی کمالات میں سے ہے کہ جو چیزیں تجھ سے متعلق نہیں ہیں ان میں نہ پڑھو، مناسب نہیں ہے. کوئی کھڑا ہے آپ اس کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں، کوئی آپس سے باتیں کر رہے ہیں آپ بھی دور سے، بھائی آپ کا کیا کام ہے ان سے، کس خوشی میں آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ حدیث میں ہیں لوگوں کی باتیں سننے والے نہ حق، اور کانفوسی کرنے والوں کے کان کو جہنم کا تانبا گرم کرا کے اس میں ڈالا جائے گا. زبان پر بھی کنٹرول ہے، آنکھوں پر بھی کنٹرول ہے، کانوں پر بھی پابندی ہے. حدیث شریف میں بعض لوگوں کے کان زنا کرتے ہیں، گناہ سنتے ہیں، بعضوں کی آنکھیں زنا کرتی ہے، شہوت کی چیزوں کو دیکھتی ہے. ان تمام سے بچت ایمان کا تقاضا ہے. ایمان تو حاصل ہے، اب ایمان کو بچانا ہے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، اسلام لے کے آنا ہے، مرنا تو ہے، کوئی چارہ کار نہیں ہے. کوئی چاہے یا نہ چاہے، جو عمر اللہ نے دی ہے، جو وقت اللہ نے اس دنیا میں دیا ہے، وہ پورا ہو جائے گا، اور اس کے بعد آخرت کا سفر کرنا ہے. تو عزت سے سفر تب ہوگا جیسے دنیا کے اندر اس کے پاس اس ملک کا ویزا ہو، شناختی کارڈ، پاسپورٹ درست ہو. کسی چیز میں بھی جعلسازی نکلی تو کہیں بھی پکڑا جائے گا. یہ بدعت جو ہے، بدعت یہ جعلسازی، پاسپورٹ کی طرح پاسپورٹ، شناختی کارڈ پتہ نہیں کتنے قسم کے، یہ فلاں کنڈا ہے، یہ اورس ہے، یہ گیارہویں شریف ہے، یہ فلاں شریف ہے، شریف ہے. وہ بدعت کے پیچھے ایک شریف لگاتے جاؤ. عید شریف نہیں کہتے، تراوی کو شریف نہیں کہتے، جمعے کو شریف کبھی نہیں کہا. جن کاموں کا کوئی اتپت نہیں ہے شریعت میں، اس کو شریف شریف کر کے اور آگے بڑھاتے ہیں. زہر جو دیا جاتا ہے نا، تو ایسا نہیں کہ آپ کو کوئی کہے کہ زہر کھا لو، کہتے زہر میٹھے میں دیا جاتا ہے تاکہ اسے اچھا سمجھ کر گلے سے اتارے. اب بعد میں کیا ہوگا، وہ تو وہ غریب جس کے گلے میں اترا ہے اس کو پتا ہوگا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کسی تصنیف میں لکھا ہے کہ بدعتی کا بوقت مرگ ایمان سلب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے جن چیزوں کا سہارا کیا ہے وہ سارے اعمال بدعت کہتے ہیں. علماء حق کہتے رہے کہ یہ ناجائز اور بدعت ہے، لیکن ان پر شیطان کا ایسا اثر ہے کہ وہ کہاں سیدھے ہوتے ہیں. تو جس وقت روح قبض ہوتی ہے اور فرشتے آتے ہیں، وہ تو ایمان دیکھتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، جن کا ایمان ہو اور اعمال سنت کے مطابق ہو. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جو ایمان لائے اور پھر جم کے رہے، یعنی شرک سے اور بدعت سے بچ کے رہے. استقامت تو تب ہوگی جب تم سارے کام ایمان کے خلاف کرو گے, اعمال میں کبھی بھی سنت کا خیال نہیں رکھو گے تو استقامت کہاں ہے؟ استقامت ہمیشہ حق پر ہوتی ہے. مرزائی مرزائیت پر ڈٹا ہوا ہے, یہ استقامت نہیں ہے, یہ تنزل ہے, یہ الحاح علی الکفر ہے. کوئی ہندو اور سکھ اپنے مذہب میں پختہ ہے, یہ استقامت نہیں. استقامت تو اللہ کی وحدانیت اور پیغمبر کے سنت اعمال پر مومن کی پختگی کو استقامت کہتے ہیں. الاستقامت فوق الکرامہ. بزرگان دین کہتے ہیں کہ استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے. لِأَنَّ الْكَرَامَةَ لَا تُنَالُ إِلَّا بِالْاِسْتِقَامَةِ, کیونکہ کرامت تب ملتی ہے کہ پہلے استقامت نصیب ہو جائے. وَبِالْاِسْتِقَامَةِ وَالْيَقِينِ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ, اور جب اللہ کسی کو خیر پر اور حق پر پختگی اور استقامت نصیب کر لے تو حق تعالیٰ ان کو اور مسلمانوں کا پیشوا اور مقتدا بنا لیتا ہے. پیغمبروں کے متعلق حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم نے انہیں امام بنایا وہ ہماری وحی کے مطابق دین کا کام کرتے تھے. اللہ, وہ دین کا کام کیا تھا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, ہم نے ان کو تاکید کی وحی کے ذریعے کہ اچھے کام کیا کرے. اچھے کاموں میں بڑا کام کیا ہے؟ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ, پابندی سے نماز, وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ, اور مال کا حق کے زکات صحیح طرح ادا ہونا چاہیے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, اور وہ تمام زندگی ہمارے ہی عبادت گزار دے. لا الہ الا اللہ. بزرگان دین جنہیں مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں, جیسے نبی کے شاگرد اور صحبت یافتہ, وہ صحابہ ہے. صحابیت کا مقام مسلمانوں کے عقیدے میں سب سے بڑھ کر مقام ہے نبوت کے بعد. جیسے انبیاء علیہ السلام میں فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہے, اس طرح اولیاء کرام کی جماعت میں ابوبکر صدیق لاسانی. کہتے ہیں کہ ان جیسے گزشتہ امتوں میں بھی کوئی نہیں ہوا. اور حق سبحانہ و تعالی نے کم سے کم درجے کے صحابی کو بھی بعد میں آنے والے تمام اولیاء اور بزرگوں سے بڑا مقام دیا ہے, کیونکہ صحابہ کے لیے قرآن کریم نے اعلان کیا ہے اولئک هم المؤمنون حقا, یہ مومن ہیں پکے. ایک, لہم مغفرت, ان کی بخشش ہو چکی ہے, ورزق کریم, اور عزت کی روزی ان کو ملے گی. تین اعزاز اللہ نے ایک آیت میں دے دی. یہ شرف غیر صحابی کے لیے, اللہ تعالی فضل فرمائے تو اس کا احسان ہے, لیکن قرآن کا اعلان سب سے پہلے پیغمبر کے صحابہ کے لیے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی صحابی عمل کے اعتبار سے, تاریخ کی لغزش کی وجہ سے, یا ان کی بشریت و انسانیت کی وجہ سے کسی غلطی کا مرتکب ہو, اور جس خاتون سے زنا کا ارتکاب ہوا تھا اور جس مرد سے اس کے ساتھ فعل بد کا ارتکاب ہوا تھا, جب ان پر علیحدہ علیحدہ حد زنا جاری کر دی گئی تو آپ نے اس خاتون کے بارے میں کہا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر 70 جہنمیوں پر بانٹا جائے تو 70 کے 70 بخشے جائے گی. اور اس مرد کے بارے میں کہا کہ اگر اس کی توبہ ایک پورے شہر کے لوگ جو سب کے سب گناہ کی وجہ سے دوزخی ہو چکے ہو اور ان کی توبہ ان کو دے دیا جائے تو سب کے سب مغفور اللہم بخشے جائے. مرد کا ایمان عورت سے بڑھنا چاہیے. عورت کی وجہ سے 70 ایک گناہگار عورت جس پر زنا کا حد جاری کر دیا گیا اور سنسار کر دی گئی اور ایک مجرم اور گناہگار شخص جس کو قرآن کریم کی آیات کے مطابق اور احادیث متواترہ و اجماع امت کی وجہ سے زنا کی سزا دینی گئی اور وہ سنسار کیا گیا. پیغمبر فرماتے ہیں ان کی توبہ لقد تابت توبۃ لو قسمت علی 70 رجلا ووجبت لهم النار لغفر لهم ولقد تاب توبۃ لو قسمت علی اہل المدینہ ووجبت لهم النار لغفر لهم او کما قال صلی اللہ علیہ کتاب الحدود سے متعلق سنن دارمی میں اور دیگر معتبرات میں اسانید جیدہ کے ساتھ یہ واقعات موجود ہیں. صحابہ کا انجام بہت زبردست ہے اور صحابہ کا ایمان دوسروں کے لیے حجت ہے. آمنو کما آمن الناس, اے لوگو اے منافقو ایسا ایمان لے آؤ جیسے صحابہ کرام لا چکے ہیں. تو ایمان معیار ہے ان کا, ان کے ایمان پہ کوئی بحث نہیں, زبردست ہے. ایسا ہے جیسے خدا کو چاہیے. پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہ نہیں فرمایا آمنو کما آمن ابو بکر, نہیں یہ فرمایا آمنو کما آمن عمر و عثمان والی کما آمن الناس. یہ جو پیغمبر کے ساتھ صحابہ ہے یہ سب کے سب عالی ایمان والے ہیں. الناس طلباء عربی کے جانتے ہیں کہ اصل استغراق ہے, جمیع وہ افراد جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے میں صادق ثابت ہوئے. وَهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اگر عہد کے لیے بھی ہے تو معہود فی الخارج جو حضرات تشریف فرماتے ہیں وہ پیغمبر کے اصحاب تھے. اللہ, اہل سنت والجماعت ہمارے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق کسی بھی صحابی پر تان جائز نہیں, اعتراض جائز نہیں, اور درجات آپس میں یقیناً ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور جو تھا, چونکہ حضرت علی سے اور حضرت علی کا ام المومنین عائشہ سے اختلافات ہو گئے اور جنگوں تک نوبت پہنچی, جمل اور صفین پیش آئی, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ناعاقبت اندیش مورخ نے اچھے الفاظ کے ساتھ یاد نہیں کیا. حالانکہ معاویہ کے متعلق بخاری میں ہے کان رجلا حلیما, بڑے بدبار تھے. اور جب حضرت حسن سے صلح ہونے لگی حضرت علی کی شہادت کے بعد, تو حضرت حسن کی طرف سے شرائط تھی, تو معاویہ نے نیچے دستخط کر کے اور مہر لگائی ان کے آگے رکھی اور کہا اس پر لکھو کہ معاویہ معزول ہے, ابھی معزول ہوتا ہوں. ایسے تو بردبار آدمی تھے کہ بس بہت ہو گیا, اب اور اختلاف نہیں چاہیے. اور طلبہ نوٹ کرے کہ بخاری میں موجود ہے. گورنروں نے مشورہ دے دیا کہ ہمارے پاس بھی لشکر ہے اور اسلحہ ہے، کچھ کم تھوڑی ہے. حضرت معاویہ نے کہا بس رہنے دو، بہت عورتیں بیوائے ہو گئی، بہت بچے یتیم ہو گئے، میں جس گلی اور کوچے سے گزرتا ہوں یہ بیواؤں کی اور یتیموں کی فریادیں سنتا ہوں. ہم اس دن کے لیے خلیفہ و اقتدار میں آئے تھے، لوگ خون میں نہا رہے ہیں. چنانچہ حضرت حسن مجتبی نے صحابہ سے مشاورت کی، اپنی جماعت سے. مختلف لوگ ہوتے ہیں اجتماع میں، جب آپ مشاورت کریں گے بالغ اور رائے لوگ کم ہوتے ہیں. حضرت حسن سمجھ گئے کہ یہ لوگ سیدھی بات پر آتے نہیں. حضرت حسن نے کہا تم میں پیغمبر کے صحابہ کون کون ہیں؟ بہت لوگ کھڑے ہو، ہم سب ہیں. کہ یہ حدیث میرے نانا جان نے کبھی کہی تھی کہ مجھے ایسے گود میں اٹھایا اور کہا ابنی ہذا سید، یہ میرا نواسا واقعی سردار ہے. سیصلح اللہ به بین الفئتین المتقاتلتین من هذه الامه، اور ان قریب دو جماعتیں جو آپس میں لڑے گی اس کے ذریعے وہ صلح کر لے گی. صحابہ نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. کہا پھر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے اور ان کے تمام جرائم معاف کر دیتے ہیں، اور اسی کو آج سے خلیفہ برحق مانتے. کیوں معذول کرتے ہو اچھے آدمی؟ کسی فرقے کو یہ باتیں برداشت ہو یا نہ ہو، وہ اپنے انجام کی فکر کرے. ہمارا مذہب متواتر ہے اور دلائل و براہین سے مزین ہے. پیغمبر کا اور صحابہ کا، علی اور علی کے خاندان کا مذہب اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے. وہ اکابر اور ائمہ اہل سنت. ہمیں تو یہ بات بھی تسلیم نہیں کہ حضرت حسین نے انکار کیا ہے، کیونکہ ان کی جب ایک بڑا قبیلے کا اور پوری امت کا تسلیم کرتا ہے تو چھوٹوں کی رائے کا کوئی احترام اور کوئی حیثیت برقرار نہیں رہتی. اور یہی شریعت کا حکم ہے، وشاورہم فی الامر، مشورہ بے شک کرے. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب آپ فیصلہ کرنے لگے، اے امیر، اے قبیلے کے بڑے، اے گھر کے بڑے، تو اللہ پر توکل کرو، پھر ان کے مشوروں کو نہ دیکھا کرو. مشورہ درست بھی ہوتا ہے اور کمزور بھی ہوتا ہے، انسان کی عقل کا تابع ہے. ایک حکم ہے کہ میں اپنے ایک شاگرد کو یا متبع کو حکم دیتا ہوں، اب جب میری حیثیت اس کے لیے جتنی بڑی ہوگی اتنا مقام و حکم کا ہوگا. حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب جہانگیرہ تشریف لائے تھے ہمارے وطن، اور ایک سیٹ پر اختلاف تھا اور ایک اور پارٹی ان کو لے کے آئی تھی، جمعیت کا کوئی کام نہیں تھا. جرگے میں بڑے بن کے آئے، آپ نے تقریر کی. آپ کی تقریر سے پہلے شیخ الحدیث بلکہ حافظ الحدیث مولانا ہدایت اللہ صاحب نے فرمایا کہ مفتی صاحب ہمارے دین میں اور علم میں اس مقام پر ہے کہ ان کا کہنا حکم کا درجہ رکھتا ہے. جن کو احساس ہو، جو مقام جانتے ہو، وہ یہ بات کرتے ہیں. اس زمانے کے شاگرد، اس زمانے کے فرمان بردار، اس زمانے کے بیٹے، خود غرض، چالاک، اپنے خیال میں بہت بڑا سیاستدان، اپنے زاویے فکر میں. وہ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا نا کہ بے وقوف کی کیا پہچان ہے، کہ وہ اپنے آپ کو ہر بات میں عقل مند سمجھتا ہے، ہر بات. حالانکہ ہر بات میں عقل مند ہونا یہ عقل کا تقاضا ہی نہیں ہے. بھائی میں ڈاکٹری نہیں پڑھ سکا، میں ڈاکٹری کی کیا مشاورت دوں؟ میں نے انجینئرنگ نہیں پڑھی ہے، میں انجینئر صاحب کو کیا گتھیاں بتاؤں؟ فضول بات ہے. انجینئر اور ڈاکٹر صاحب اور پولیس افسر صاحب نے علم نہیں پڑھا ہے، وہ کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والے؟ کس طرح سمجھائے گا؟ عقل کا استعمال بھی، اس کے لیے بھی عقل چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، فَرَأَى النَّاسَ يُعَبِّرُونَ فِي النَّخْل، بخاری میں آپ نے لوگوں کو دیکھا تعبیر النخل کر رہے تھے، یعنی کھجور کے پودوں میں پیون لگا رہے تھے، پیون لگ رہے تھے جس کو قلم لگانا کہتے ہیں ہمارے. آپ نے کہا بڑی مشکل ہے، اتنا بڑا باغ ہے ہر ہر پودے کا. حضرت نے کہا حضرت اگر ایسا نہ کر رہے تھے پھر کھجوریں کم بھی ہوتی ہے اور چھوٹی بھی ہوتی ہے، کھجوریں زیادہ ہونا چاہیے اور بڑی بڑی ہو. حضرت نے کہا رہنے دو، کیا مشقت میں پڑ گئے. جب فصل آئی بالکل کم آئی، آپ نے دریافت کیا ہو کہ وہ کھجوروں کا کیا حال ہے؟ فرمایا جی چونکہ تعبیر سے منع فرمایا تھا تو اس سال بہت کم ہے. آپ نے کہا انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیا کی اس قسم کی چیزیں تم جانو، تمہارا کام جانے. یہ نبوت کے علوم میں سے نہیں، نبوت کے علوم میں سے یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس کھجورے تھی. آپ نے کہا یہ تو بڑی نرالی قسم کی، ایسی خوبصورت بڑی بڑی. انہوں نے کہا کہ خیبر سے لے کے آئے ہو. فرمایا اکل تمر خیبر، ہاں کہا خیبر میں سب کھجورے اس طرح ہوتی؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، کچھ اعلی نسل کی کھجورے یہ ہے، ہم 2 کلو دیتے ہیں اور 1 کلو لیتے ہیں، کبھی 3 دیتے ہیں اور 1 لیتے ہیں. آپ نے کہا یہ تو سود ہے، ریحاذا ہو ربا، تم ایسا نہیں کر سکتے ہو کہ آپ اچھا گندم جو ہے نا کم لے لے اور گھٹیا گندم زیادہ دے. غلط طریقہ ہے، یہ صفات غیر معتبر ہے. بلکہ آپ نے فرمایا تم اپنی کھجوریں بیچو، ان پیسوں کی جتنی اچھی کھجوریں ملتی ہیں لے لو. اے زخت الفل جنسان فبی او کے فشے، جب جنس تبدیل ہو گیا تو پھر جس طرح چاہو عدل بدل کر سکتے ہو، لیکن کھجور کے بدلے میں کھجور زیادہ، گندم کے بدلے میں گندم زیادہ. پیسے بینکوں میں رکھواتے ہیں، خالی اوپر لکھ لیتے اسلامی بینکر. بھائی گدے کے اوپر اگر آپ لکھتے کہ عمدہ قسم کا پہاڑی بچڑا تو حلال ہو جائے گا. بینک اسلامی ممکن ہی نہیں ہے جب تک اسلامی نظام نافذ نہ ہو، دروغ گوئی یہ پلے درجے. اور جو علماء اس میں آگے ہوئے ہیں ان کی فقہی لغزش 400 فقہاء امت نے تسلیم کی کہ ان سے فقہی غلطی ہو گئی، حلت نہ آ سکی اس میں. اگر کسی دور اور زمانے میں امت ربا سے بچ گئی اور سودی نظام جائز ہو گیا، یعنی سود نہ ہو اور جائز خرید و فروخت ہو، میں سمجھتا ہوں خلافت راشدہ کا دور یاد آئے. یار لوگوں کو تو تکلیف یہ ہے کہ بینکوں میں نظام مال کا رکھنا پڑتا ہے، ہم مسجد اور مدرسوں کے اکاؤنٹ بھی وہیں کھولتے ہیں. اگر ایسا نہ کیا جائے تو مالیات میں صفائی ممکن نہیں ہے، ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے آمد کا بھی اور خرچ کا بھی. گو ان کھاتوں سے سروکار ہے جن میں سود نہیں ہے مگر محل تو وہی ہے، وہ محل بھی کری ہے ناپسندیدہ ہے مگر سود اشد و معصیت ہے. ان درہم الربا اشد عند اللہ ہے، 1 روپیہ سود کا لینا اپنے اختیار سے خدا کے ہاں اتنا جرم ہے جیسے 36 مرتبہ زنا. اور دوسری روایت روح المعانی میں آلوسی بغدادی نے نقل کی کہ 1 درہم یا دینار سود کا لینا دینا جیسے اپنی ماں کے ساتھ بیت اللہ میں 70 مرتبہ زنا کرنا. کوئی بڑا آسان کام ہے؟ جی ریٹائرمنٹ لے لیا اور وہ جو میں نے بینک میں رکھا ہوا ہے اس سے گزارا ہو رہا ہے، کیا کروں، کہاں جاؤں؟ جہنم جاؤ، اور کہاں جا رہا ہے؟ سیدھا دوزخ کی پٹلی پہ چل پڑے ہو. عمر بھر ملازمت کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ خدا کا دشمن بن کر کے پیش ہو رہے ہیں، یہ تو سود ہے. آپ تجارت پر دے کسی کو، وہ کہتے کس کو دے، مجھ سے پوچھتے کہ آپ آدمی نے، میں نے کہا وہ آدمی کھا جائے گا تو مجھ سے مانگو گے پھر. آج تاجر ہو الفاجر، تو چار کا ایمان کہا ہے؟ تاجر تجارت بڑھا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کا مال نہ کھائے، آخری انجام اس کا اور بال بچوں کا تباہی کا ہوتا ہے. کیونکہ جو احتیاط مشترک مال میں ہے، شراکت میں ہے، مضاربت میں ہے، بہت تفصیل ہے اس میں. میں بھی تھک جاؤں گا اور تم بھی تھک جاؤ گے. توبہ توبہ، بڑے بڑے تقوی اور ورع کے مزین جب مال کا مسئلہ آیا تو ایمان صفر نظر آیا، ایمان صفر نظر آیا. اور امام محمد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا، ہمارے مذہب کے تیسرے امام ہیں، امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگرد امام ابو یوسف ہیں، ان کے بعد امام محمد ہیں. تو امام محمد ابن الحسن الشیبانی سے کسی نے پوچھا، صنفت فی کل شیء وما صنفت فی الورع والتقوی، ہر چیز تو آپ نے لکھی لیکن تقوی کی کوئی کتاب؟ انہوں نے کہا صنفت فی البیوع، خرید و فروخت کے مسئلے لکھے، لوگ اپنا لین دین صحیح کر لیں. اور معاملہ صحیح ہو جائے گا، عبادات پیدا ہو جائے گی، تقوی شروع ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف ایک بات منسوب ہے کہ امام صاحب نے کہا ہے کہ دار الحرب میں سود جائز ہے، یجوز الربا فی دار الحرب. اب بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ مسلمان دار الحرب میں مقہور ہوتے ہیں، مغلوب ہوتے ہیں، اور کفار کا قانون انہی کی اتھارٹی ان پر لاگو ہوتی ہے، بھئی آپ جو معاملہ کریں ہمارے ملک کے قاعدے کے مطابق کرو، اتنا اس کو دینا ہے، اتنا اس کو دینا ہے. امام صاحب سے یہ پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ وہاں سے نکل جاؤ. کہ کس کس ملک سے نکلیں گے؟ تو آپ نے کہا مجبور جی جان کر کے تم اس کو دو، حرام جان کر کے دو، جیسے خون دینا، شراب دینا یا دوا میں استعمال کرنا، تو ایک ناجائز چیز کو اس جان بچانے کی اجازت کے لیے استعمال کی جاتی ہے. لیکن اس مسئلے کو بعد میں اتنا غلط استعمال کیا گیا کہ نام لینا ٹھیک نہیں، بعض ملکوں کے لوگ ہندوستان بمبئی میں اور امریکہ برطانیہ اور روس میں اور جرمنی اور جاپان اور فلاں فلاں ملک میں مستقل یہی سے جائیدادیں بیچ کے وہاں جا کے سود پہ رقم دی، بینکوں میں ڈال لیا، ابو حنیفہ کے نزدیک رباس دار الحرب میں جائے. یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ جس جگہ کفار کا غلبہ ہو وہاں زنا جائز ہے، تو پھر وہاں زنا کرو اور نکاح نہ کرو. جیسے یہ کہنے والا کذاب ہے اور امام ابو حنیفہ کے اوپر تہام ہے، اس طرح امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں ایک ناموزون بات منسوب کرنا حرام نہ جائے. امام اعظم سے اس طرح منقول ہے جو ہماری معتبرات میں ہے کہ جس آدمی کو آپ نے قرض دیا ہے 500,000,000,000 اور وہ کبھی واپس کرے گا، اس دوران اس کے گھر کے چھاؤں میں بھی نہ بیٹھنا. یہ بھی آپ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. چھاؤں پہ تو کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے، لیکن اس کو بتانے کے لیے کہ کہیں اس مال کے بدلے میں اضافے کے چکر میں نہ پڑے. فرمایا اس گھر کے ذیل میں بیٹھنا یہ بھی سود کی ایک قسم. امام تو اس قدر محتاط تھے، اس کو امام اعظم کسی انگریز نے نہیں کہا ہے سر کا خطاب جیسے نمک خواروں کو دیے، ان کو امام اعظم کسی ملک دشمنی کے اعزاز میں نہیں دیا گیا، اس کو اپنے استادوں نے کہا ہے کہ یہ فقہ میں اور دین میں، تقوی اور پرہیزگاری میں، مسائل کے جاننے میں اتنے ماہر ہے کہ واقعی یہ اس امت کے سب سے بڑے امام ہیں. اور اس وقت سے لے کے آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک فقہ میں اور دینی علوم میں ان کا ہمسر کوئی پیدا نہیں ہوا. تہمت ہے تو سب لگتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کی باتیں سب تہمت. تب قرآن کہتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام اور مائی مریم کو خدا کا شریک کہتے ہیں یہ پکے کافر ہے. لقد کفر، ادھر پکے کافر ہو گئے، پہلے کہہ دیا الذین قالوا، یہ بات میں کہا یا خدا یا مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ علیہ السلام صرف خدا کے پیغمبر تھے. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی پیغمبر گزرے ہیں. وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ مائی مریم پاک دامن بی بی تھی. لا الہ الا اللہ، یہ تہمتیں تھی، اس لیے جوابات دیے. وبکفرہم وقولہم، بوجہ ان کے کفر کرنے کے اور اس کہنے کے، علی مریم بہتانا عظیما، مائی مریم پر بڑے بہتان لگا گئے. وقالوا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور یہ ظالم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے. یہ کوئی کہنے کی بات ہے تو شرم کی بات ہے، اور تم قتل کہاں کر سکے. وما قتلوه وما صلبوه، نہ یہ حضرت کو قتل کر سکے نہ سولی دے سکے. ولیکن شبہ لہم، لیکن ان پر حضرت کے بارے میں اشتباہ ڈال دیا گیا، کیونکہ جو حضرت کو پکڑنے اندر گیا وہ متشکل ہو گیا، باہر آ کے ساتھیوں نے اس کو سولی کر دیا. لیکن پھر خیال آیا کہ ٹھیک ہے، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے سولی کیا، ہمارا آدمی کدھر گیا؟ تو تحقیق سے پتہ چلا کہ ہمارے آدمی میں تو کوئی کمال نہیں تھا، وہ تو پیغمبر کو قتل کے لیے پکڑنے اندر گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بچایا، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا. وما قتلوہ یقیناً، اللہ فرماتے ہیں پکی بات ہے کہ ان کو قتل نہ کر سکے. بیت المقدس کے بالکل بیچ میں ایک لمبی قبر ہے، اور اس کے ہی کہتے ہیں ہذا قبر مسیح ابن مریم. کہتے ہیں کہ حضرت کو شہید کیا یہودیوں نے، اور پھر تین دن بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. تو پھر قبر کس چیز کی بنی؟ قرآن پاک کہتا ہے یہ سب جن کا جھوٹ فریب مکر، حقیقت سے بے خبر لوگ، اور حقیقت سے بے خبر لوگ اولیاء کے بارے میں غلط سلط باتیں پھیلاتے ہیں. ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتنی تہمتیں ہیں. آپ کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا آتا تھا اور خدمت کرتا تھا، اور وہ بات چیت گپ شپ ہو جاتی تھی. کچھ دن جب گزر گئے تو دشمنوں نے کہا یہ جو فصیح بلیغ قرآن پیش ہو رہا ہے یہ وہ لڑکا حضرت کو بتاتا ہے. تو قرآن نے کہا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمیٌ، وہ لڑکا تو بول نہیں سکتا. وہذا لسان عربی مبین، قرآن تو ایسی عربی ہے کہ تم بھی ایسی عربی نہیں بول سکتے. ام یقولون افترا، کبھی حضرت پر اور جھوٹ گھڑ لیتے تھے، وہی آ جاتی تھی اور جھوٹوں کا جھوٹ کھل جاتا تھا، اور پیغمبر کا دامن عصمت صاف ستھرا دلا دلایا، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرما لیتا تھا. بہرحال بزرگان دین کی ولایات کرامات وہ برحق ہے، لیکن ولایت یا کرامت کے عنوان سے ان کو الہ و مشکل کشا و حاجت روا سمجھنا اسلام اور ایمان کی نافرمانی اور انحراف ہے. اللہ تعالیٰ عقیدے کی پختگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله. أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وفي رواية ولعامتهم. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البغوي في شرح السنة. وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تدلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. رواه مالك في الموطأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه إلى وحي السماء، وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، زبير بن العوام في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم، وخير نساء هذه الأمة خديجة. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال لبنته فاطمة، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. جو حضرات آگے تشریف لاتے ہیں وہ نمازیوں کا احترام فرمائیں. نمازی کے آگے نہ بیٹھے اور نہ گزرے اور نہ اس کو دیر تک دیکھے، یہ سب مکروہات ہیں. انتظار کریں جہاں ہیں، آگے آپ کو کسی نے بلایا نہیں. یہ کوئی تبلیغی حلقہ نہیں ہے کہ قریب قریب آؤ، جہاں ہو وہی رہو، آواز ہر جگہ پہنچتی ہے. نمازی ہو کے آگے گزرنا جرم ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو. آیت الکرسی میں کرسی سے کیا مراد ہے؟ وسیع کرسی السماوات والارض، اللہ جل جلالہ کے احکام، عوامر و نواہی جس جگہ سے صادر ہوتے ہیں اس جگہ کو کرسی کہتے ہیں. اور بخاری شریف کتاب التفسیر میں امام التفسیر صحابہ کرام 70 صحابہ کے شاگرد سعید ابن جبیر کہتے ہیں کرسیہو اے علمہو، اللہ تعالیٰ کے علم الوہیت مراد ہے. وقایہ کے کیا معنی؟ وقایہ کے معنی بچت. اللہ تعالیٰ آپ کی برکت فرمائے، آمین. حضرت میں کیمیکل کا کام کرتا ہوں، فیکٹری میں سپلائی کرتا ہوں، لیکن جب تک پیسے نہ دوں کیمیکل چلانے والا مدد نہیں کرتا، فیل کر دیتا ہے، لہذا پیسے دینے پڑتے ہیں، مجبوری ہے. مجبوری کی جگہ جو دی جائے گی وہ رشوت نہیں ہوگی. ہدایہ کتاب الصلح میں ہے یجوز دفع الرشوت لدفع الظلم، ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے جو دینا ہے وہ رشوت نہیں ہے، اس کے لیے لینا دینا حرام ہے. میرا کام پراپرٹی کا ہے، میرے پاس کچھ کلائنٹ ایسے ہیں جو بینک ملازم ہیں، وہ اپنے بینک سے لون لے کر پراپرٹی لینا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو پراپرٹی دینا اور ان سے کمیشن لینا. آپ تو اپنی محنتانہ لے رہے ہیں، وہ آپ کو کیا دے رہے ہیں وہ ایک علیحدہ باس ہے. آپ اپنے خدمت کا عوض لیتے ہیں، وہ جائز ہے. مملکت نام رکھنا کیسا ہے؟ رکھ سکتے مملکت، پاکستان نام آپ رکھے تو کوئی منع کر سکتے آپ؟ اگر آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کا نام کراچی رکھے، کون روکنے آئے گا؟ کسی کا کیا کام ہے؟ مملکت نام رکھ سکتے. کشمالا نام رکھے، اس کے ہندو ہو گئے نام ہے، دونوں میں کون سا نام صحیح ہے؟ مملکت رکھے. جب صدر مملکت کا ذکر ہوگا تو آپ کا اپنے اولاد بھی یاد آئے گی کہ اس میں ایک عضو ہمارا بھی شامل ہے. بدتی کے ساتھ کاروبار کرنا کیسا ہے؟ جب آپ غالب ہو اور وہ مغلوب ہو تو درست ہے، ورنہ اس کے ہر کام میں نحوس ہے. اس خیال سے کہ اللہ آپ کی وجہ سے اس کو توحید و سنت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے اس کو شرک اور بدعت سے توبہ نصیب کرے، اگر اس کنڈیشن کے مومن آپ ہیں پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر آنکھ کے بکانے نمک رف تو نمک نیز شد، آپ بدتی ہونے کے در پہ ہے تو پھر لعنت بھیجو ایسے کاروبار پہ. سلام کے بعد عرض یہ ہے کہ فجر کی نماز کس وقت تک ہوتی ہے؟ جب تک سورج نکلا نہ ہو تو ادا ہے، سورج نکلنے کے بعد قضا ہے، بغیر کسی وجہ کے قضا کرنے اکبر القبائر ہے. دور تصدیق کے نشے بتایا تو نوح کا سن عبد الغفار تھا، یہ تفصیلات کس کتاب میں موجود ہے؟ تمام تفاصیر میں موجود ہے. جہاں نوح علیہ السلام کا ذکر آئے گا، روح المعانی میں بھی ہے اور تفسیر ماجدی میں بھی کئی تفاسیر کے حوالے سے ہے. لکھا ہے شمیرا کے معنی بتا دیں، میں نے سنا ہے یہ فارسی لفظ ہے، مجھے پتہ نہیں کہ آپ لکھ کیا رہے ہیں، لکھائی آپ کی گندی ہے بڑی، پڑھنے میں نہیں آ رہی ہے. اگر کوئی شخص دل میں قرآن کریم کی تلاوت کرے یعنی زبان نہ ہلائے تو وہ تلاوت نہیں ہے، وہ تصور ہے. کیا اس کو کامل ثواب ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو، اچھے خیالات کا ثواب ملے گا. تلاوت تو فعل اللسان ہے، زبان ہلے تو تلاوت ہو. محرم الحرام میں اکثر یہ حدیث دیکھنے سننی جاتی کہ آپ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. ٹھیک ہے, حدیث شریف ہے, یہ ترمذی شریف میں, انا مدینۃ الحکمت وعلی بابہا, لیکن سوال یہ ہے کہ کتنا بڑا شہر کہ جو قیامت تک کی امت کے لیے ہے, ہدایت کے لیے, اس کا ایک ہی دروازہ علی تھوڑے ہی ہے, ایک دروازہ ان میں سے علی بھی ہے, یعنی ابوبکر, عمر, عثمان اور علی بھی ہے. جس طرح علی کا مقام خلافت میں چوتھا ہے, تمام چیزوں میں ابوبکر, عمر, عثمان کے بعد ہے, دروازہ ہونے میں بھی ان کا مقام بعد میں ہے. فرض نماز کے بعد جب سنتیں موجود ہوں تو پہلے سنتیں پڑھی جاتی ہے اور پھر وظائف یا انگلیاں یا وظیفے. اکثر اس میں سستی کرتے ہیں. مسئلہ جو ہم بتاتے یہی پختہ ہے, اگر اس نے نہیں مانا تو یہ اس کی بدنصیبی ہے. ہمارے ہاں ماہنامہ الاحسن میں بھی ایک مفتی کی غلط تحریر پر میں نے اعتراض کر کے تفصیل لکھی ہے. آپ ہمارے ماہنامے والوں سے وہ ماہنامہ لے لیں, انشاءاللہ اس میں سب پوری تفصیل ملے گی, اور پھر اس مولوی کو دکھاؤ, اللہ اس کو ہدایت دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہماری دینی رہنمائی کے تادیر سلامت, آمین. ارے ہم لوگ تو عام لوگ ہیں, کچھ علماء بھی آپ کو بتائے مسائل میں, مثلا وتر رات کے آخری نماز تو حدیث شریف کا حکم ہے, یہ میرا مسئلہ نہیں, پیغمبر کا ہے. فرضوں کے بعد فوراً متصل سنتوں کے لیے قیام, ذکر صرف دایاں سے, ان مسائل سے بے خبر ہے. یہ پختہ مسائل ہے, اس میں دوسرا روخ نہیں, یہ ایک ہی ہے. بٹن پٹی کا دایاں, یہ ایک مسئلہ ہے کہ یہ میرے ہاں سے شروع ہوا ہے, تو خیر ہے, آہستہ استعمال لیں گے. سب مسائل ایک دن میں نہیں مانتے نا, مولوی ذرا غضب میں آ جاتے ہیں. ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی کرے اور سختی بھی نہیں کرے زیادہ. کبھی یہ مسائل جو میں نے تفصیل سے لکھے ہیں الاحسن میں, وہ ماہنامہ معلوم کر کے اس کی خدمت میں پیش کرے, اللہ اس کو رہنمائی دے گا. شوال کے چھ روز مکروہ, اس پر کتابیں ہو چکی ہیں. فجر کی سنت قرات تواتر سے صف کی شکل نماز کے انتظار میں سلام کی ممانعت, 500 فقہان عالمگیری جلد پنجم صفحہ 325 پر لکھا ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ان مسائل کو دوبارہ لکھ لیتے ہیں پورے حوالوں کے ساتھ اور الاحسن میں شائع کرتے ہیں, تو مولوی صاحبان کو بھی پہنچ جائیں گے اور آپ کو پیش کرنے میں سہولت. یہ ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر, ایسے ہی کریں گے جیسے آپ نے لکھا ہے, اور آپ کی تحریر دوسروں کے لیے بھی سود مند ہے انشاءاللہ. علیحدہ رکھو, کسی وقت اس کو دے دو, ہمایوں کو دو. قرآن کریم میں ہم کافروں کے عذاب میں تخفیف بھی نہیں کریں گے, جبکہ بخاری میں ابو لہب کے بارے میں کہ اس کو پیر کے دن عذاب نہیں ہوتا, کچھ کہتے ہیں اس کو انگلی کے ذریعے پانی ملتا ہے کیونکہ اس نے اپنی غلام نہیں کنیز صہیب کو آزاد کیا. کیا یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی نہیں؟ اس حدیث کو رد کیا گیا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے. اور ابو لہب کا وہ کافر ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے, تبت یدا ابی لہب, اس لیے یہ واقعہ بہت سارے محدثین کی نظر میں قابل اعتراض ہے. جی, اگر کسی آدمی کو اعلیٰ تو استرار میں ایک بکری جو کسی اور کی ملکیت ہے اور ایک خنزیر ملے تو ان دونوں میں سے وہ کس کو کھائے؟ ضروری ہے کہ بکری یا خنزیر کھائے کیا؟ دال کھائے, ساگ کھائے, روزہ رکھے, کچھ بھی نہیں کھائے, گندی چیزیں نہیں کھائے. حضرت اقدس مولانا انور شاہ سے فیض الباری سے فیض پہ لکھتے ہیں کہ وتر کے بعد دو رکعت پڑھنا پڑتا ہے, کہیں نہیں لکھا ہے, جھوٹ ہے, شاہ صاحب قائل نہیں ہے اس کے, کہیں بھی نہیں لکھا حضرت اقدس شاہ صاحب, وہ حوالہ غلط دیا جا رہا ہے. شاہ صاحب نے پوری تفصیل لکھی اور اخیر میں کہا ہے کہ میں اس سے منع کرتا ہوں کہ وتروں کے بعد کوئی نفل نہ پڑھا جائے, اور امام مالک کا لکھا کہ وہ تو اس کو حرام ہی سمجھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ قبر کے متعلق اسلام میں حکم ہے کہ وہ گزرنے کے ساتھ اس کا نشان مٹ جائے,
اگر ایسا ہے تو آن حضرت دیگر انبیاء قبروں کیوں محفوظ رکھا گیا؟ آپ کی قبر محفوظ ہے اور کسی نبی کی محفوظ نہیں، آپ کا مکہ ہے، کسی جہالت خانے سے نکلے ہیں. پوری دنیا میں ہمارے نبی کے علاوہ اور کوئی قبر محفوظ نہیں، ساری قبریں ملیا بیٹھے، پتہ ہی نہیں کہاں ہے. ایک ایک نبی کی چار چار چھ چھ جگہ قبر ہے. یہ فرضی ہے سب. یہ تو بہت بڑی دلیل ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی، کہ آپ کا روزہ مبارک تک محفوظ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، خدایا میری قبر کو بت نہ بنائے جس کا پوجا ہو. اور اللہم لا تجعل قبری عیدن، میری قبر پر بھی خدا عید اور جشن کا سامان نہ ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ کی قبر تو رہے گی، البتہ اس کے آداب ضروری ہوں گے. لکھا ہے کہ ہمارے مدرسے میں ایک عیسائی ہے، وہ مجھے ہر روز دس دس روپے دیتا ہے اس غرض سے کہ چائے بناؤ دونوں پئیں گے. کیا پیسہ لینا جائز ہے؟ جائز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شہدا کا ساتھی بنایا، اللہ تعالیٰ آپ کو عیسائی کی چائے سے نجات دے. اوروں کو شہدا بنانے سے پہلے اپنے لیے دعا کرے آپ کہ آپ حلال طیب چائے پیئے، بنا لے اس کو پلائے، اس دن آپ نہ پیئے، اور جس دن اس کے لیے بنائے اس میں سے آپ نہ پیئے، اور دعائے ہدایت کیا کرے. اور اگر پینا ہی پڑے تو ٹھیک ہے، آپ بھی اس میں پیسے ڈالا کریں. صرف عیسائی پیسوں کے چائے پینے سے خوش نہ ہو آپ، پیسے نہ ہوں کہ دس روپے میں چائے کے ساتھ تیرا خاتمہ ہی چلا جائے. بعض کام جائز ہوتے ہیں لیکن پر خطر ہوتے ہیں. یہ تفصیل اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ اس میں بھی تبلیغ کی نیت کریں کہ میں اس چائے کے بہانے اس کو اسلام کی دعوت دوں گا، اسلام کی عظمت بڑائی سمجھاؤں گا، میری کوشش ہوگی کہ وہ مسلمان ہو جائے. اس قسم کے خیالات آپ کے ہو تو پھر وہ آپ کی چائے بھی عظیم تبلیغ کا ذریعہ ہے. بچے کے کان میں اذان دیتے وقت آواز کس حد تک بلند ہو، بس کہ وہی سنی جائے جس جگہ بچہ ہو. تحیت المسجد کی نماز سنت اور مستحب ہے، اس روایت کے باوجود کہ بیٹھنے سے پہلے پڑھو، وہ مستحب ہی ہے، مؤقت نہیں ہے. سنا ہے کچھ احادیث میں وتر کی رکعتیں ایک سے لے کر گیارہ. ہاں، اصل میں وتروں سے پہلے جتنے نوافل ہو اور آخر میں آپ وتر پڑھ لیں. کل ہی ترمذی شریف میں آیا ہے کہ تین وتر، پانچ وتر یعنی دو نفل اور اس کے بعد تین وتر، سات وتر، چار رکعت نفل پڑھے پھر تین وتر، سات ہو گئے، نو وتر، آپ نے چھ رکعت نفل پڑھ لی ہے اس کے بعد تین رکعت وتر کے پڑھ لی ہے، گیارہ وتر، آٹھ رکعت آپ نے نوافل پڑھے اور تین وتر، گیارہ ہو گئے. اس سے پہلے جتنے نوافل ہو وہ وتر شمار کیے جاتے ہیں. لکھا ہے کہ علماء سے ایسا کبھی نہیں سنا. علماء سے آپ نے بہت کچھ نہیں سنا ہوگا، اب سن رہے ہو. مختصر الحزب العظم، ہفتوار روزانہ وظائف کی ہدایت شامل ہے. کیا اجازت کی ضرورت ہے؟ نہیں نہیں، اجازت کی ضرورت ہے. میں چونکہ پڑھتا نہیں ہوں، میرے وظائف سب قرآن شریف اور سنت ہے. میں سنت اور قرآن کے علاوہ کسی وظیفے کا قائل نہیں ہوں، اس لیے مجھ سے اس کی اجازت لینے کا بھی فائدہ نہیں ہے. جو لوگ ان میں مشغول ہیں ان سے اجازت لے رہے ہیں. میرا نام عامر زیب ہے اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمان اللہ اس کے تمام نبی رسول کی طرف ایمان رکھتے ہیں تو مسلمان کیا رہتے ہیں؟ اس طرح چار امام چار پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ امام الگ الگ کیوں ہے؟ یہ سب بے وقوفی کی بات ہے. نام آپ کا عامر زیب ہے لیکن حقیقت میں عامر جاہل ہو. ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہے، سب پر ایمان ہے یا نہیں، لیکن عمل صرف شریعت محمد پر ہے. چاروں امام نہیں، امام سینکڑوں ہے، چاروں کی فقہ موجود ہے اور ان میں سے تینوں بقیے بھی برحق ہے، لیکن ہمیں امام ابو حنیفہ کی فقہ کافی ہے. اور کیا ایمان رکھنا چاہتے ہیں آپ؟ اور ایمان امام کو نہیں چاہیے، آپ کو چاہیے. آپ بیوی کے ساتھ نکاح کریں گے تو فقہ کے مطابق ہوگا، آپ بچے کی تربیت کریں گے تو فقہ کے مطابق ہوگا، آپ کا جنازہ ہوگا تو فقہی حنفی کے مطابق ہوگا، یہ آپ کی ضرورت ہے. مجھے اللہ تعالیٰ دین پھیلانے کی توفیق دے اور آپ جیسے لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے. لوگ کے سلام کا جواب یا ان کو اس وجہ سے یہ کہ دور میں تقاضا کرے گا مال کا میں مالدار ہوں اس لیے ایسا کرتا ہوں، یہ لوگوں کے بارے میں بدگمانی ہے. آپ اپنا ایمان صحیح کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تھا دیر سلامت رکھے. زید نے بکری اتنی کو بکر کو گاڑی قسطوں پر دے دی، یہ دارالفتا میں بھیج دے بہتر، یہ لمبا مسئلہ ہے. برائے مہربانی بتا دے کہ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے. بہتر طریقہ یہ لکھا ہے عالمگیری جلد اول میں کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرے اور پھر ساتھ والی اس کے ساتھ والی چنگلی، پھر بائیں ہاتھ کی چنگلی سے لے کے انگوٹھے پہ آئے، پھر اخیر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن لے لے. اور پیر کا یہ طریقہ ہے کہ دائیں ہاتھ دائیں پیر کی چنگلی سے ساتھ ساتھ پھر آگے انگوٹھا، پھر بائیں پیر کے انگوٹھے سے ساتھ والی، پھر اس کے ساتھ والی، اس کے ساتھ والی، اخیر میں چنگلی. اس کو الطریق المہذب لکھا ہے، عمدہ طریقہ ہے. بعض علماء اس کے جواب میں بھی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی سنت طریقہ نہیں، یہ غلط بیانی اور دین سے بے خبری ہے. عالمگیری جیسی فتاوی جو 500 علماء و فقہاء نے عالمگیر بادشاہ کے حکم پر بیٹھ کر لکھا ہے وہ معتبر کتاب ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. ہم نے کچھ گاڑیاں خرید کر کس پہ دی ہے، اس پر زکات کس طرح دی جائے گی؟ جو گاڑیاں کاروبار میں ہیں اور ان کے ذریعے تجارت ہو رہی ہے، تو مثلا آپ نے ٹرک خریدا اور پھر اگر کاروبار یہ ہے کہ ٹرک ہی بیچتے ہیں، بس خریدا بس بیچتے ہیں، موٹر سائیکل بیچتے ہیں، پھر تو کل رقم بما فائدے یا نقصان کے سال کے اخیر میں 2.5% زکات آئے گی. اور اگر آپ نے ٹرک خرید لیا لیکن آپ اس سے مزدوری کرتے ہیں، سامان اٹھواتے ہیں، لدواتے ہیں، تو پھر ٹرک کا جو پیسہ ہے جتنے لاکھ کا بھی ہے اس پر زکات نہیں ہوگی، زکات حاصل پر ہوگی. آج کل لوگ ایک پریشانی میں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ لا الہ نہیں ہے اور الفاظ یہ ہے جو لکھنا اچھا نہیں ہے. بہرحال آپ جس طرح چاہے کہتے رہے، کلمہ تو یہی ہے. کل آپ اپنے والد کا انکار کر لے کہ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں، کسی اور کا ہوں، کون ذمہ دار ہو گئے اس کا؟ لکھتے ہوئے شرم اور حیا کہیں رکھ لیتے ہیں. لوگوں کے کہنے سے کلمے میں شک پیدا کر رہے ہیں. لوگ تو کلمے کے منکر ہیں، ہندو منکر ہیں، سکھ منکر ہیں، قادیانی منکر ہیں، الگ تحقیق پرویز منکر ہیں. پرویز والے یہ پروپیگنڈے کرتے ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ خدا نہ کہے، لفظ اللہ کہے، خدا کہیں نہیں. یہ اور یہ کلمہ نہ ماننے والے ایک باپ کے بیٹے ہیں، ایک ہی جگہ سے نکلے. گھر میں بیماری کا ڈھیرا ہے، بیگم کو آدھے سر کا درد ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت شفا عطا فرمائے. میرے دوست محمد جنید قاضی کو اغوا کیا گیا، اس کے لیے دعا اللہ تعالیٰ خیر سے، عزت سے، بغیر نقصان و تاوان کے واپس لے آئے. میرے والد محترم حاجی نور احمد، آپ کا مخلص دل کا آپریشن ہو گیا، 2 دن سے بے ہوش ہے، اللہ پاک زندگی دے، صحت دے، شفا کاملہ، تندرستی نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. خدایا جنہوں نے غلط سلط باتیں کہی ہے ان کو ہدایت نصیب فرما، اور جن کے قلم اور زبان پر شیطان سوار ہے اللہ انہیں ایمان اور صحت عطا فرما، اور انہیں شیطان کے بجائے اپنے پجاری اور بندے بنا. جو واقعتاً پریشان حال ہے اللہ انہیں سکون قلب نصیب فرما. جو اخلاص کے ساتھ پوچھ رہے ہیں، ان سے پوچھنے میں یا ہم سے جواب دینے میں ترشی ہوئی، اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی معاف فرما. جو بیماران ہیں صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما. جن کے ہاں مالی، گھریلو، خاندانی، ملکی، شہری صدمے ہیں، اللہ ان سب کی دستگیری و مداوا عطا فرما، خدایا مراد نصیب فرما، مشکلات حل فرما، پریشانیاں رفع دفع فرما، ہمارے شہر اور پورے ملک امن کا مرکز و منبع بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، فاللہ خیر الحافظ وارحم الراحمین. ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.